أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله إلى أعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا بالدرود بجي محمد وآل محمد ارباب عزا شہادت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کی مناسبت سے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے. آج روز شہادت ہے امام کا, اور شیعہ ہونے کے ناطے, ان کے پیروکار ہونے کے ناطے یہ لازم و ضروری ہے کہ اپنے امام کے غم میں غم کا اظہار کریں, صف ماتم بچھائیں اور ان کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہوئے تبرع کرتے ہوئے اہل بیت سے تبرع کا حق ادا کریں. اس لیے کہ اہل بیت نے تولا بھی واجب کیا ہے, تبرع بھی واجب کیا ہے. تولا اس لیے کہ تم اہل بیت کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ, تبرع اس لیے کہ ان کے دشمنوں سے دور ہوتے چلے جاؤ. تولا اس لیے کہ اہل بیت کی خوبیاں تمہارے اندر اترتی چلی جائیں, تبرع اس لیے کہ دشمنوں کی صفات تم سے دور ہوتی چلی جائیں. تولا اس لیے کہ تم کو نیکیوں کی ضرورت ہے اور نیکیوں کو سرچشمہ آل محمد ہیں, اور تبرع اس لیے کہ تمہیں بدیوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے اور بدیوں کو سرچشمہ آل محمد کے دشمن ہیں. مل کے درود بھیجے محمد آل محمد. مگر فی زمانہ افراط و تفریط نظر آتا ہے, کچھ لوگ صرف تولا کو لے کر بیٹھ گئے ہیں, کچھ لوگ صرف تبرع کو لے کے بیٹھ گئے ہیں, اور پھر تولا و تبرع کے معنی میں بھی سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی اپنی مرضی سے تولا کا معنی, اپنی مرضی سے تبرع کا معنی. دیکھیں تولا اسی لیے ہے تاکہ اہل بیت سے قریب ہوں, اہل بیت کی محبت کا اظہار کریں, اور جو بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کا اظہار کریں. صرف امام سے نہیں, معصوم سے نہیں, بلکہ معصوم کے پیروکاروں سے بھی تولا کا اظہار ضروری ہے. توجہ رکھے گا, تولا کا مطلب کہ آل محمد سے محبت, ولایت پذیری ان کی, اور پھر ان سے جو محبت کرتا ہے اس سے دوستی کا اظہار کرنا ہے. تبرع, تبرع یعنی آل محمد کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے, ان کے نظریات سے بری و ذمہ ہونا ہے, اور جو بھی ان کا سہولت کار ہے اس سے دوری اختیار کرنی ہے. سہولت کار تو آج کل ماشاءاللہ پولیٹیکل اصطلاح بن گئی ہے, سہولت کار. تو جو بھی آل محمد کے دشمنوں کا سہولت کار ہو اس سے بھی تبرہ ضروری ہے. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا. لیکن کیا ہے کہ فی زمانہ اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے. کیوں تبدیلی کر دی گئی ہے؟ انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو آگے عرض کروں گا. تولا یعنی اہل بیت سے اہل بیت کی ولایت پذیری ہے, توجہ رکھے گا. تولا اہل بیت کی ولایت کو منوان قبول کرنے کا نام ہے, یعنی جیسے اہل بیت نے دی ہے ویسے ہی آپ نے قبول کرنی ہے. جس طرح دی ہے اسی طرح قبول کرنی ہے, جس طرح حکم دیا ہے اس ولایت کو قبول کرو ویسے ہی قبول کرنا ہے. یہ ہے تولا, یعنی اہل بیت سے محبت کا اظہار, ان کی ولایت کا اظہار, ان سے ولایت سے محبت کا اظہار, اور پھر ان سے قربت کا دعویٰ. اور پھر جو جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سے اپنی دوستی کا اظہار. تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو, ہم تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. تم اہل بیت کے محب ہو, ہم تم سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. تم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو, چونکہ تمہارا اور ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے اور وہ ہے ولایت کا. وہ کیا ہے؟ ولایت کا رشتہ. اب یہ ولایت کا رشتہ جہاں جہاں بنتا چلا جائے گا, حسینی قوم بنتی چلی جائے گی. حسینی قوم بنتی چلی جائے, ولایت کہتے ہی حسین. تو تولا کیا ہے؟ تولا در حقیقت ولایت پذیری ہے, اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا ہے. اور تبرہ یعنی بری الذمہ ہونا ہے, عملاً بھی قولاً بھی فعلاً بھی نیتاً بھی ہر لحاظ سے بری الذمہ ہونا ہے. یعنی آل محمد کے دشمنوں نے جو نیت کی وہ ہماری نہیں ہوگی, آل محمد کے دشمنوں نے جو کہا وہ قول ہمارا نہیں ہوگا, آل محمد کے دشمنوں نے جو فعل انجام دیا وہ ہمارا فعل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب ولایت قبول کر لی تو جیسے ہی ولایت کے دائرے میں آؤ گے تبرائی لوگوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اہل بیت علیہم السلام کی شہادت ہو یا ولادت ہو, عزیزان گرامی, تولا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ امام کی سیرت کو اور ان کے پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے. اور اسی لیے یہ امام بارگاہ حسینی و مسجد نبوی میں یہ فرش ادا بچھایا گیا ہے. عزیزان گرامی, الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جو لوگ مسلسل ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, الذین وہ لوگ, یبلغون تبلیغ کر رہے ہیں مسلسل, ہر دور ہر زمانے میں مسلسل تبلیغ کر رہے ہیں, وَيَخْشَوْنَهُ صرف اور صرف اللہ کا خوف رکھتے ہیں, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرعوب نہیں ہوتے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف زدہ نہیں ہوتے, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت اپنے ان بندوں کی صفات کو بیان کیا ہے جو اس کے پیغام کو مسلسل لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیے انبیاء کا کام, آئمہ کا کام پیغام حق کی تبلیغ ہے. تبلیغ یعنی پہنچا دینا, توجہ رکھے گا. تبلیغ کیا ہے؟ پہنچا دینا. آپ کی سماعت تک پہنچا دیا, آپ کے گھر تک پہنچا دیا, آپ کی فکر تک پہنچا دیا, اسے کہتے ہیں تبلیغ. منوانا مقصد نہیں ہے. اہل بیت کبھی بھی یہ ڈنڈا لے کے کھڑے نہیں ہوئے زور اور اسلحے کی طاقت پر, کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں جناب آپ نے ماننا ہے, ہم نے کہا بھی ہے, آپ سے عمل بھی کروائیں گے. ہرگز نہیں, یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے. آپ چاہیں کریں, آپ چاہیں نہ کریں, لیکن ہمارا کام پہنچا دینا ہے, توجہ رکھیے گا. بس یہاں پر مجھے ایک عجیب جملہ یاد آ رہا ہے, یہ جو تبلیغ ہے یہ در حقیقت پہنچانے کا نام ہے. خواہ نماز کی تبلیغ ہو, روزے کی تبلیغ ہو, حج کی تبلیغ ہو, اخلاق کی تبلیغ ہو, ماں باپ کی خدمت کی تبلیغ ہو, سچ بولنے کی تبلیغ ہو, یا علی کی ولایت کو قبول کرنے کی تبلیغ ہو, کوئی بھی تبلیغ ہو, رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ بھائی نماز پانچ مرتبہ واجب ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے اور رسول کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی روزہ نہ رکھے رسول کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ دے یا نہ دے کوئی رسول کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، رسول کے دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی طواف کرے حج کرے نہ کرے رسول کے دین کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ بھائی رسول کا کام کیا ہے؟ رسول کا کام یہ ہے پہنچا دینا۔ اب جو خون کی طہارت رکھتا ہوگا خود بخود علی کی ولایت کو قبول کر لے گا۔ وہ خود بخود قبول۔ رسول کا کام کیا ہے؟ یا ایہا الرسول، سورہ مائدہ میں ارشاد، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو وہ حکم۔ منوانے کا حکم نہیں ہے، پہنچانے کا حکم ہے۔ پہنچا دو، بلغ یعنی پہنچا دو وہ حکم جو تمہارے پروردگار کی جانب سے نازل کر دیا گیا ہے تم پر۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور دیکھو رسول، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے دوست، اے محمد، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا حکم تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ یا ایہا الرسول بلغ، مجھے اہل سنت ایک عالم دین کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں قرآن کو چھونے کے لیے جسمانی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے اور علی سے محبت کرنے کے لیے خون کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، بھائی لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کہہ رہا ہے قرآن کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا سوائے کہ جو مطہر ہو، مطہرون یعنی جس کو اللہ پاک کر دے۔ جب قرآن کی عظمت کو پانے کے لیے، اس کے معارف کو پانے کے لیے طہارت جسمانی اور روحانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح محبت علی کے لیے خون کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ ولایت کی تبلیغ ہے، اور عجیب انداز ہے اس ولایت کی تبلیغ کا۔ 120,000 صحابہ کے مجمع میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب رسول اللہ نے اعلان کر دیا، یہ جو ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں، ہم تمام صحابہ اکرام کے لیے رضی اللہ عنہم اجمعین نہیں کہتے، واضح ہے؟ توجہ رکھیے گا، اجمعین کا عقیدہ ہمارا لیے منتجبین کا عقیدہ ہمارا ہے۔ اجمعین کا عقیدہ عامہ کا ہے، جناب جتنے بھی رسول کے اصحاب ہیں سب پر درود و سلام ہو، نہیں، ہم کہتے ہیں وہ کہ جو نجابت رکھتا ہو اس پہ درود و سلام ہے۔ وصابح المنتجبین، منتجب یعنی نجیب، یعنی پاکیزہ، یعنی اطاعت کرنے والے، جو رسول کی زندگی میں بھی اطاعت گزار ہو اور پھر رسول کے بعد ولایت کی زندگی میں بھی اطاعت گزار ہو۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جب میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو ایک صحابی آیا، کہنے لگا کہ اے محمد، تم نے نماز کا حکم دیا، ہم نے نماز پڑھی، تم نے بتوں کی پوجا چھوڑنے کا حکم دیا، ہم نے بتوں کو خیر آباد کہہ دیا، تم نے کہا صبح سے شام تک ماہ رمضان میں روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، تم نے فلا فلا حکم دیا، ہم اطاعت کرتے رہے، اب چاہتے ہو کہ اپنے بعد اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پہ مسلط کر جاؤ۔ یہ لب و لہجہ ہے، دیکھیے، اس لیے ہم اجمعین نہیں کہتے۔ سورہ منافقون انگریزوں کی شان میں نہیں آئی ہے، یہ سورہ منافقون کن کے لیے آئی ہے؟ وہ جو رسول کی بس میں بیٹھتے تھے، مدینہ رسول میں حاضر تھے۔ یہ سورہ منافقون ان کے کرتوتوں کو کھولنے کے لیے آئی ہے۔ توجہ رکھیے گا، صحابہ کرام پر ہمارا جان، مال، عزت، آبرو قربان ہو، اس لیے کہ وہ صحابہ ہیں کہ جو محمد کے بھی عاشق ہیں اور آل محمد کے بھی عاشق ہیں، کیونکہ صحابیت کا معیار اہل سنت کیا ایک طرف رسول کی رسالت کو قبول کرنے سے ہے اور ایک طرف علی کی محبت کو دل میں رکھنے سے ہے۔ کیونکہ روایات میں ہے اہل سنت کے روایت میں جو کن نعرف، ہم کسی کے ایمان کو جاننا پہچاننا پرکھنا تولنا چاہتے تھے تو پھر ہم صحابہ کے درمیان ذکر علی چھیڑا کرتے تھے تو جس کے چہرے پر تبسم آ جاتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ والے ہی خوب اجمعین کا جو مسئلہ ہے وہ واضح ہے، تو سورہ منافقون جی انگریزوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں آئی ہے، یہ ان منافقوں کے لیے آئی ہے جو دل میں کفر و نفاق رکھتے تھے، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اب یہ آیا اور کہا کہ اپنے بعد کیا اپنے چچزاد بھائی کو ہم بھی مسلط کر دینا چاہتے ہیں محمد؟ کہا کہ یہ میری طرف سے نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کاش کہ ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا کی آیت کہی رہی ہے کہ ہمارا رسول وحی الہی کے علاوہ کلام کرتا ہی نہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ کہا کہ اچھا اللہ کی طرف سے ہے تو ابھی دعا کیجئے کہ ابھی آسمان سے پتھر نازل ہو اور میں یہیں پہ ختم ہو جاؤں۔ کہتے ہیں ابھی چند قدم پیچھے نہیں ہٹاتا، چند قدم پیچھے ہی ہٹا تھا کہ آسمان سے پتھر نازل ہوا جو اس کے سر پہ گرا، وہیں پر جی جہنم میں۔ توجہ رکھیے گا، تاریخ اسلام میں دو مرتبہ آسمان سے پتھر نازل ہوئے ہیں، توجہ رکھیے گا، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، دو مرتبہ آسمان سے پتھر نازل ہوئے ہیں۔ بات ہو رہی ہے تبلیغ حق کی، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احد الا اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں وہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اپنی زمانے کی ظالم طاقتوں سے ٹکرا جانے والے تھے۔ جتنے بھی ائمہ آئے سب اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے زمانے کی طاقتوں سے ٹکرا جانے والے تھے۔ اب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتک کی آیت نازل ہو گئی۔ شخص آیا، اعتراض کرنے والا اعتراض کر چکا ہے، آسمان سے پتھر نازل ہوا، تاریخ اسلام میں دو مرتبہ پتھر نازل ہوئے ہیں، ایک ابابیلوں کی کنکریوں کی صورت میں، ایک علی کی ولایت کے انکار کرنے والے کی صورت میں۔ عزیزان گرامی، یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ اپنے کعبے کو بچانے کے لیے پتھر نازل کروں گا، اور اس کعبے میں جو پیدا ہوگا اس کی ولایت کو بچانے کے لیے۔ ایسے ایسے بھی لوگ تھے، ایسے ایسے بھی اعتراض تھے، بل لے پہنچا دیا، ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہ مانو، میرا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، بلاغ مبین، کھول کھول کے پہنچا دینا ہے، صاف صاف پہنچا دینا ہے، دو جمع دو چار کر کے پہنچا دینا ہے، تاکہ کوئی شبہ نہ رہے، کوئی تردد نہ رہے، کوئی شک تمہارے دلوں میں گھر نہ کرے، واضح طور پر پہنچا دینا۔ تو جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی آئمہ گزر، سب نے تبلیغ حق کی ہے، اور اس تبلیغ حق میں دو قسم کی جنگوں کا ان کو سامنا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، میں آج کی جو جنگ ہے، جنگوں کا ایک ہی مزاج ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، جنگوں کا ایک ہی مزاج ہے، وہ کیا ہے؟ سامنے والے کو محکوم کرنا، مغلوب کرنا، اس پہ حکومت کرنا۔ تاریخ میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں سب کی یہی روح ہے، مد مقابل نظریہ، خواہ وہ حق ہو یا باطل ہو، کوئی بھی ہو، سامنے والے کو مغلوب کرنا ہے، اس پہ غالب ہونا ہے، اس پہ حکومت کرنی ہے، اس کو محکوم کرنا ہے۔ دو قسم کی جنگیں تاریخ میں لڑی گئی ہیں، ایک سخت جنگ، ایک نرم جنگ، توجہ رکھیے گا، ایک ہارڈ وار، ایک سافٹ وار۔ ہارڈ وار سخت جنگ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ جنگ ہوتی ہے جو ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، اسلحے سے لڑی جاتی ہے، ٹیکنالوجی سے اور وسائل سے لڑی جاتی ہے، جدید ترقی پانے والے وسائل اور اسلحے کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ میں کیا ہوتا ہے، کوئی مارتا ہے کوئی مرتا ہے، جو زندہ رہ جاتا ہے اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ الذین یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، فرعون کیا کرتا تھا، اولادوں کو قتل کرتا تھا، خواتین کو اپنا قیدی بنا لیتا تھا، یعنی کچھ کو مارتا تھا کچھ کو قید کرتا تھا۔ یہ کیا ہے، سخت جنگ ہے، سخت جنگ میں خون بہتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہجرت ہوتی ہے، بہت ساری صعوبتیں ہوتی ہیں، لیکن جو نرم جنگ ہوتی ہے اس میں کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کا خون نہیں بہتا، کسی کی چیخ بلند نہیں ہوتی، کسی کا گلا نہیں کاٹا جاتا۔ کیوں، فرق کیا ہے، جب دونوں جنگ ہیں اور جنگوں کا مزاج ایک ہے تو پھر جب اس میں قتل کیا جا رہا ہے تو اس میں قتل کیوں نہیں کیا جا رہا۔ یہاں پر تھوڑا سا میں ذکر کروں گا تاکہ میں امام کی سیرت کو اس سے تدبیر دے سکوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ جو عام جنگ ہوتی ہے، جو اسلحے سے لڑی جاتی ہے، ایک قتل ہوتا ہے دوسرا مقتول ہوتا ہے، یا ایک کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کے جسم کو یا ختم کر دیا جاتا ہے یا زخمی کر دیا جاتا ہے، جو زخمی ہوگا خون بہے گا، تکلیف ہوگی، زخم ہوں گے۔ لیکن نرم جنگ میں کیا ہے، انسان کے جسم کو زخمی نہیں کیا جاتا، انسان کی روح کو زخمی کیا جاتا ہے۔ اب کتنی حساسیت آ گئی، جسم میں تکلیف نہیں ہے، روح کو تکلیف ہے۔ آپ کے نظریات، آپ کے عقائد، آپ کے اعتقادات سے کھیلا جائے گا، وہاں آپ کے جسم کو، یہاں آپ کے عقیدے کو نشانہ بنایا جائے گا، وہاں آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی مثلا کسی کے، یہاں پہ فکروں کو قید کیا جائے گا۔ اور تمام انبیاء کو اور تمام ائمہ کو ان دونوں جنگوں کا سامنا رہا ہے، سخت جنگ جو اسلحے سے لڑی جا رہی ہے اور نرم جنگ سافٹ وار یا کولڈ وار، یہ کیا ہے، جو فکروں سے اور دلیل سے اور استدلال سے لڑی جا رہی ہے۔ اور اس کا نقصان کتنا ہے، اس کا نقصان یہ ہے کہ اچھا بھلا آدمی کسی کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اس سافٹ جنگ کا، اس نرم جنگ کا نقصان کیا ہے، حق کو باطل، باطل کو حق بنا دینا، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح، اچھا جو ہے برا بن جائے گا، برا جو ہے وہ اچھا بن جائے گا۔ آئیے تاریخ کی مثال میں دیتا ہوں، ایک وہ جنگ ہے جو مولا کائنات کے مد مقابل گروہ نے مولا سے لڑی، مولا نے ان سے لڑی، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان اور مختلف جنگیں، یہ کون سی ہیں، جس میں جسم کو قید کیا جاتا ہے، جسم کو کاٹا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ جنگ ہے کہ جس میں ذہنوں کو اسیر بنایا جاتا ہے، اور یہ پروپیگنڈے کی وار ہوتی ہے۔ دلیل، مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے، جب خبر شام میں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ علی کا کام مسجد میں، کیا علی اور مسجد میں کوئی ربط ہے، کوئی تعلق ہے؟ اب یہ ہے میڈیا وار، توجہ رکھیے گا، یہ کیا ہے، یہ ہے میڈیا وار، کہ علی کا مسجد میں کیا کام، وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی کے جس کی ایک ضربت، ضربت علی یوم الخندق ام ظلم من عبادت ثقلین، وہ علی جو انا مدینہ تلم و علی باب ہا کی منزل پر ہے، انت بمنی بمنزلت ہارون من موسی الا لا نبی بعدی کی منزل پر ہے، وہ علی جو بستر پر سو جائے تو اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ یہ میڈیا وار اتنی بدبخت اور کمبخت ہوتی ہے، علی جیسے انسان کو بھی کافر بنا کے پیش کرتی ہے، توجہ ہے، یہ تاریخ ہے، یہ اس کو آج جو میڈیا وار لڑی جا رہی ہے، آج جو سافٹ وار لڑی جا رہی ہے، آج جو پروپیگنڈے کی جنگ لڑی جا رہی ہے، عراق پر جو امریکہ نے حملہ کیا تھا وہ میڈیا وار تھی، اسلحہ 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 شور مچایا تھا پوری دنیا میں، لیکن کہاں گیا، کوئی اسلحہ نہیں ملا، سب جھوٹ تھا، میڈیا وار تھی، سب دروغ گوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں گے آئمہ کو بھی اس کا سامنا ہے، آئمہ کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ بھی یہ جنگ لڑ رہے تھے،
اس لیے اللہ کہہ رہا ہے الذین یبلغون، یبلغون کا معنی ہی یہی ہے، فعل مضارع، فعل مضارع کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے، مسلسل ہر دور اور ہر زمانے میں تبلیغ کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ معصوم کا کام کیا ہے؟ معصوم کا کام یہ ہوتا ہے حقیقت دین کو لوگوں تک بیان کرے، توجہ رکھے گا، لوگوں تک بیان کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر سجدے میں چلا جائے اور نوازا پشت پہ آ جائے تو یہ بھی تبلیغ ہے، اگر چادر کے نیچے جمع کر لے تو جمع کر کے بتانا یہ بھی تبلیغ ہے، اگر انہی کو لے کر میدان مباہلہ میں چلا جائے تو یہ بھی تبلیغ ہے، اور اگر کسی کو بستر پہ سولا دے تو یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ کیونکہ کیا؟ مسلسل تبلیغ کرنی ہے۔ آئمہ کا کام کیا ہے؟ آئمہ کا کام ہی یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے 25 سال سکوت اختیار کیا۔ مولا علی نے سکوت اختیار نہیں کیا، سکوت بمانا لبوں کو سی لینا، کوئی کلام نہ کرنا، ہرگز یہ معنی بھی نہیں۔ سکوت یعنی اپنے موقف کا اظہار نہ کرنا تمام تر اختلافات کے باوجود، یہ بھی معنی نہیں ہے۔ مولا نے تمام تر اختلافات کے باوجود اپنے موقف کا اظہار کیا ہے، میں سیرت شیخین پر عمل نہیں کروں گا، یہ اپنے موقف کا اظہار ہے، توجہ رکھیے گا۔ سکوت کہیں نہیں ہے مولا کا، سکوت سے مراد خاموشی ہے وہ بھی نہیں، سکوت اور خاموشی سے مراد اپنے موقف حق کا اظہار نہ کرنا ہے، یہ بھی نہیں، مولا نے اظہار کیا ہے۔ اگر گھر میں بیٹھ جانا ہے تو یہ علی کی سیرت میں ہے نہیں کہ علی ایک لمحے کے لیے گھر میں بیٹھ جائے، در حقیقت مولا کائنات کی سیرت کو سمجھنا ہے۔ اس لیے کہ امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو مسلسل تبلیغ کرتا ہے تاکہ ہر دور ہر زمانے کے انسان کے لیے حجت بن کے سامنے آؤں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آئیے ایک اور واقعہ سنا دو مولا علی کی سیرت کا، اونٹ اور اونٹنی والا واقعہ تو سنا ہوا ہے نا۔ ایک نے شام جا کے کہا یہ اونٹ میرا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں یہ اونٹنی میری ہے، تب جو رکھے گا کتنا فرق ہے، مذکر اور مؤنث فرق واضح ہیں۔ وہ عرب جو دن میں کئی مرتبہ اپنی زندگی میں سال ہر سال اونٹوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نظر ڈال کر شناخت کر لینا ممکن ہوتا ہے، یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، یہ نر ہے مادہ، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مسئلہ ہو گیا۔ امیر شام کے پاس مسئلہ پیش آیا، اس نے جناب یہ اونٹ میرا ہے، مسافر نے کہا، شامی کہتا ہے یہ اونٹنی میری ہے، حکم دے دیا جناب یہ اونٹنی جو ہے شامی کی ہے، اور کہا کہ جا کے علی کو پیغام دے دینا میرے پاس ایسے ایسے ہیں جن کو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے، توجہ ہے۔ یہ اسی نرم جنگ کا، اور آئمہ کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے اور آئمہ کے دین کو اور آئمہ کی تعلیمات کو، وہ اس سرد جنگ سے، نرم جنگ سے پہنچا ہے۔ اس لیے کہ انبیاء ہوں یا آئمہ ہوں، انہوں نے دشمن کو مقابلہ کیا، جیلوں میں گئے، شہادت پائی، اسیر ہوئے، در در پھیرائے گئے، یہ مقابلہ تو کر لیا، لیکن نرم جنگ کے لیے ان کے پاس وہ افراد نہیں تھے جو پروپیگنڈے کا مقابلہ کر سکیں۔ اور دیکھیے کہ جو عام جنگ ہوتی ہے جو اسلحے سے لڑی جاتی ہے اس کے تقاضے دوسرے ہوتے ہیں، جو نرم جنگ ہوتی ہے اس کے تقاضے دوسرے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین جب تک نہروان میں خوارج کے ساتھ، اس سے پہلے جنگ صفین میں جب تک تلوار سے جنگ ہو رہی تھی انداز دوسرا تھا، لیکن جب مولا کو کافر کہا جانے لگا، علی تم بھی توبہ کرو، علی تم بھی توبہ کرو، اب کیا ہوا؟ اس کا انداز دوسرا ہے۔ اب میرے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں وہاں سے آپ کو دلیل دوں کہ مولا کا کیا انداز، صرف ایک اور بہت ہی واضح دلیل جو ہے میں آپ کو دے کے گزر رہا ہوں، میں مولا کی سیرت پر صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ ایک جنگ کربلا میں لڑی گئی، وہ کون سی ہے؟
وہی اسلحے سے لڑی والی جنگ, لڑی جانے والی جنگ ہے. اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا گیا, امام حسین کو, ان کے آل کو, ان کے اصحاب کو, اور بقیہ کو قیدی بنا لیا. جب قیدی بنا لیا اب یہاں سے نرم جنگ شروع کی یزید نے, سافٹ وار, میڈیا وار. کیا کہا؟ یہ باغی ہیں, انہوں نے خلیفہ مسلمین یزید کے خلاف خروج, قیام, جہاد, شورش کی ہے, ہم نے ان کو مارا ہے, یہ سر ان کے ہیں, اور ان کے آل اولاد کو, قبیلے والوں کو قیدی بنا لیا ہے. اب یہاں پہ جناب زینب یا امام سجاد اسلحے کے ذریعے سے جنگ نہیں لڑتے. جو نرم جنگ ہوتی ہے وہ دلیل سے لڑی جاتی ہے, بصیرت سے لڑی جاتی ہے, لوگوں کے درمیان شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھو حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. مولا علی حق ہونے میں کوئی شک ہے کسی کو؟ الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے. ایک شخص آیا, غالباً جنگ صفین ہے, مولا ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی, ادھر بھی اچھے ادھر بھی اچھے, ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. مولا کہہ سکتے تھے میں حق ہوں, تو میں رسول اللہ کی حدیث نہیں بتا, علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے, لیکن کہا نہیں. دیکھیے یہ ہے میڈیا وار. حق امام بھی, اللہ کا بنایا ہوا امام بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے پہچانو, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اس طرح تسلیم نہیں کرے گا. اس کے ذہن میں کیا ہے, میڈیا وار کے اثرات ہیں. وہ ادھر بھی نمازیں دیکھ رہا ہے, یہاں پہ بھی نمازیں دیکھ رہا ہے, وہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز ہے, یہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز ہے, وہاں بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, یہاں بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, وہاں بھی صحابی رسول ہے, یہاں پہ بھی داماد رسول ہے, یہاں پہ بھی صحابی رسول ہے. مولا علی نے یہ نہیں کہا. جب سافٹ وار ہوتی ہے, نرم جنگ ہوتی ہے, میڈیا وار ہوتی ہے, مولا جیسا انسان نے بھی ایک اصول دے کے جاتا ہے, اعرف الحق ثم تعرف اعلی. دیکھو جب بھی تمہارے سامنے میڈیا وار آئے اور حق کو باطل, باطل کو حق بنا دیا جائے, اور حق و باطل میں تمیز نہ رہے, کون حق والا ہے کون باطل والا ہے, کون تولا والا ہے کون تبرہ والا ہے, کون درست ہے کون غلط ہے, کون رائٹ ہے کون رونگ ہے, تو مولا نے کہا اعرف الحق, حق کو پہچاننا, اصول کو پہچاننا, ثم تعرف اعلی, جب حق سمجھ میں آ جائے گا تو اہل حق خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے, خود بہت سمجھ میں آ جائیں گی. یہ مولا نے کلیہ دیا ہے. تو جو سافٹ وار ہوتی ہے اس کے لیے بصیرت پیدا کی جاتی ہے. مولا علی نے کہا بصیرت پیدا کرو. بصیرت آنکھوں سے نہیں, عقل کی روشنی کا نام ہے بصیرت, یعنی وہ تشخیص کرنے کی صلاحیت اور قدرت, کہ تمہیں پتہ چل جائے جب حق سمجھ میں آ جائے گا تو خود بخود اہل حق سمجھ میں آ جائیں گے, خود بخود اہل باطل سمجھ میں آ جائیں گے. یوں کہوں کہ جب حق سمجھ میں آ جائے گا تو تولا والے الگ ہو جائیں گے, تبرہ والے الگ ہو جائیں گے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہوں عزیزان گرامی. تو یہ سافٹ وار ہے. کربلا کے بعد بھی ایک جنگ لڑی گئی, اسی جنگ کو دوسرے انداز سے تبدیل کیا گیا, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آل محمد کے خلاف. اور یہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں بصیرت اور فکر اور دانائی پیدا کی جاتی ہے. توجہ رکھے گا, وہاں امام علی کیا کلیہ دے رہے ہیں, حق کو پہچانو, حق والے سمجھ میں آ جائیں گے. مولا علی کہہ سکتے تھے نا بھائی میں حق ہوں, رسول اللہ نے فرمایا ہے, لیکن نہیں, چونکہ اس کے ذہن میں کیا آ گیا, دونوں طرف نمازیں, دونوں طرف قبلے کی طرف وہ کر نمازیں پڑھ جا رہی ہیں, دونوں طرف صحابی رسول اللہ, دونوں طرف مسلمان ہیں. اب یہ شخصیات کے درمیان بھاتا پائے. مولا علی کہ شخصیات سے نہیں آئے گا, یہ میرے حق ہونے سے نہیں آئے گا, اس کو اس سے بڑا اصول دیا جائے, توجہ رکھے گا. اسے وہ مولا نے بصیرت دی, ذہن کھولے, دریچے کھولے, معیار دیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اور امام سجاد علیہ السلام نے بھی معیار دیا ہے یزید کی نرم جنگ اور پروپیگنڈا جنگ کے بارے میں. اور پروپیگنڈے کی جنگ جو ہے وہ دلیل سے لڑی جاتی ہے, ڈائیلاگ سے لڑی جاتی ہے, آشنائی سے لڑی جاتی ہے, روشنائی سے لڑی جاتی ہے, بصیرت سے لڑی جاتی ہے, دانائی سے لڑی جاتی ہے بصیرت کی جنگ. جناب زینب نے خطبے دیے, امام سجاد نے خطبے دیے, وہ علی کہ جس کے لیے درباری ملاؤں کو خریدا گیا, وہ علی
کہ ان درباری ملاؤں نے علی پر لعنت کرنے کے، نعوذ باللہ، سب و شتم کرنے کے فتوے دیے، اور بنو امیہ کے مرکز سے 40,000 ممبر سے کئی سالوں تک مولا کائنات پہ سب و شتم کیا جاتا رہا۔ وہ علی جہاں بچوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے، علی سے نفرت پیدا کرنے کے لیے، علی کی ذات کو پروپیگنڈا وار کے ذریعے سے ایک ظالم انسان کی صورت میں پیش کیا۔ بچوں سے جانور چھین لیے جاتے تھے، بچہ صبح اٹھتا تھا کہتا میرا جانور کہاں ہے، میرے بکری کے بچے کہاں ہے، کہا کہ علی آیا تھا، علی لے گیا۔ اچھا علی لے گیا، علی نعوذ باللہ بہت برا انسان ہے۔ بچوں کے دل میں یہ نفرت کے بیج بونے گئے آل بنو امیہ نے اس طریقے سے کہا، یہ ہے سافٹ وار، یہ ہے نرم جنگ، یہ ہے میڈیا وار۔ وہ علی کہ جس کے نام نامی سے منصوب لوگوں کے گھروں کو منہدم کر دیا جاتا تھا، بیت المال سے ان کا حصہ کاٹ دیا جاتا تھا، جب اس علی کا بیٹا اس تخت شاہی کے قریب پہنچا تو یہ نرم جنگ تھی۔ یہاں پہ سید سجاد کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ جہاد کرنا تھا، لہذا آپ نے خطبہ دیا، لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ مولا کائنات کے وہ فضائل بیان کیے امام سجاد نے دربار شام میں کہ لوگوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، انا علی ابن الحسین المذبوح بشت الفرات۔ امام سجاد نے کیا کہا؟ میں حسین ابن علی ہوں، وہ حسین جسے ذبح کیا گیا ہے نہر فرات کے کنارے، الذی قتل بشت الفرات، نہیں کہا قتل کیا، کیسے بھی قتل ہو جائے، ذبح یعنی پوری تصویر کشی کر دی امام نے، وہ حسین، اس حسین کا بیٹا ہوں جسے ذبح کیا گیا ہے۔ ذبح کا جیسے آپ کہیں گے آپ کے ذہن میں منظر آ جائے گا، ذبح کیسے کیا جاتا ہے ایک جانور کو، ایک انسان کو، خدا لعنت کرے ان داعشیوں پر کس طریقے سے یہ انسانوں کے گلوں کو کاٹ رہے ہیں، خدا لعنت کرے ان بودائی مذہب کے ماننے والوں، کس طرح ہمارے مسلمان بھائیوں کے گلوں کو کاٹ رہے ہیں، خدا لعنت کرے ان طالبانوں پر اور ان کے سہولت کاروں پر، کس طریقے سے یہاں فٹ بال کھیل رہے ہیں سروں سے۔ تو وہ جو ہے امام سجاد نے اس میوار کے ذریعے سے فکروں کو، ایسی فکر بیدار کی، ایسا شعور بیدار کیا، ایسی بصیرت عطا کی امام نے، حق حق باطل کا باطل الگ ہو گیا، اور پھر وہیں سے لوگوں میں شعور ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ توجہ رکھیے گا، آئمہ کی سیاسی اور اجتماعی سیرت کا مطالعہ اس دور میں ہمارے لیے لازم واجب ہے۔ ایک عالم دین ہیں، انہوں نے کہا دشمن کو سمجھنے کے لیے دشمن کی اسٹریٹجی اور اس کی حکمت عملی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا معاویہ کو سمجھنے کے لیے معاویہ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گئی، یہ معاویہ کے گنگا رہے ہیں، یہ معاویہ کو پڑھانا چاہتے ہیں، یہ معاویہ کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ہرگز نہیں۔ دشمن کو سمجھنے کے لیے، دشمن کے حربوں کو سمجھنے کے لیے دشمن کی اسٹڈی بہت ضروری ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ جو آئمہ نے ارشادات دی ہیں دشمن کے بارے میں، تبرہ کے بارے میں اور دوسرے قسم کے ارشادات ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ان کو ذکر کروں، یہ اس لیے کہ سمجھو، جب دشمن جب تک نہیں سمجھو گے، جب اس کی چالوں کو، اس کی مزاج کو، اس کی حکمت کو نہیں سمجھو گے، کیا کرو گے، کیسے جنگ لڑو گے؟ امام سمجھتا ہے، جناب زہرا سمجھتی ہیں، یہ عام جنگ نہیں ہے جو اسلحے سے لڑی جاتی ہے، یہ نرم جنگ ہے، یہ میڈیا وار ہے، یہ سافٹ جنگ ہے، اس کو دلیل سے لڑا جاتا ہے، اس کے لیے بصیرت لوگوں کے لیے عطا کی جاتی ہے تاکہ وہ اس بصیرت کی روشنی میں دیکھے حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، آج بھی یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، آج بھی در حقیقت ہمارے فکروں کو، ہماری اعتقادات کو اسیر بنانے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر میں انشاءاللہ ساتویں امام کا قول نقل کروں گا کہ جس میں امام نے اس میڈیا وار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میڈیا کیا کام کرتا ہے، میڈیا کس طریقے سے تمہیں بہکاتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔
امام کا زمانہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. امام کے زمانے میں بھی ایک جنگ جو ہے وہ امام کو قید کر کے لڑی جا رہی ہے, اور دوسری طرف جنگ کون سی ہے کہ جو امام کے عقائد اور امام کی تعلیمات کے خلاف لڑی جا رہی ہے. جو ظاہری جنگ ہوتی ہے نا, تبلیغ کیا ہے؟ پہنچانا ہے, فکری جمود کو توڑنا ہے. تبلیغ یعنی فکر میں جو بت بنائے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہے. ظاہری مٹی کے بت کو توڑنا بہت آسان ہے. حضرت ابراہیم نے مٹی کے بتوں کو بھی توڑا اور فکروں کے بتوں کو بھی توڑا. توجہ رکھیے گا بھائی, جب بت کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا, ہتھوڑا ڈال دیا, اور آئے کہا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ ایک نے کہا بھائی یہ بڑے کے بعد اسلحہ ہے, اس نے توڑا. نے کہا جی بےوقوف آدمی, یہ بولتے نہیں, ہلتے نہیں, حرکت نہیں کرتے, یہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے ظاہری بت کو بھی توڑا, فکروں کے بت کو بھی توڑا. اہل بیت نے بھی ظاہری بتوں کو بھی توڑا, فکروں کے بت کو بھی توڑا. کچھ فکر کے بت ہم نے بھی بنائے ہوئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اگر آپ کسی کے جنازے سے آ رہے ہیں اور کسی مہمان کے چلے جائیں, جناب آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہم جنازے سے آ رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ خواتین میں زیادہ بیماری ہوتی ہے معذرت کے ساتھ. ایسا لگتا ہے جیسے ملک الموت کو اپنے ساتھ بلا کے لے آئے. ارے بھائی وہ وہاں اتری تھی فلائٹ, اب یہاں پر بھی ہمارے گھر آ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ فکری بت ہے. فلاں کے دن جو ہے علاج شروع نہیں کرنا, فلاں دن مانوس ہے. کوئی بھی دن مانوس نہیں ہوتا عزیزان گرامی. ہفتے کے دن رسول اللہ سے منسوب ہے, اتوار کا دن مولا کائنات شہزادی کونین سے منسوب ہے, پیر کا دن امام حسن سے اور امام حسین سے منسوب ہے, اسی طرح تمام ائمہ سے دن منسوب ہے. ہفتے کے ساتوں دن امام سے جب منسوب ہیں تو کوئی بھی دن مانوس نہیں ہے. یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں, جنتری منتری کی تعلیمات ہو سکتی ہیں. اہل بیت کی تعلیمات, یہ فکری بت ہم نے بنائے ہیں. توجہ رکھیے گا, ایسے بہت سارے فکری بت ہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو توڑنا ضروری ہے. اور اس کے لیے استدلال کی ضرورت ہے, بصیرت کی ضرورت ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. کیونکہ اگر میں صرف ان بتوں کی نشاندہی کروں اور فیض بتاؤں تو پورا وقت ختم ہو جائے گا. بہرحال تو آئمہ نے اس نرم جنگ اور میڈیا وار کے لیے کہا کہ بصیرت پیدا کرو. بصیرت یعنی تشخیص حق و باطل, حق کیا ہے باطل کیا. اور اس کے لیے کیا کہا؟ حق کو پہچانو, دین کو سمجھو. جیسے کہ آج ایک بت بنا لیا گیا ہے شہادت ثالثہ کا. جی شہادت ثالثہ نہیں پڑھو گے تو نماز باطل ہو جائے گی, یہ فکری بت بنایا ہوا ہے. اور اخباریوں کا نام لے کر جی اپنے مضمون مقاصد کو عملی جمع پہنایا جا رہا ہے. اخباری اتنے برے نہیں ہیں عزیزانی کرے میں, اصل اخباری توجہ رکھیے گا, اصل اخباری اتنے برے نہیں ہیں جتنے کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک روایت اٹھاتے ہیں, کہتے دیکھو اس روایت میں یہ ہے. اب روایت صحیح ہے غلط ہے, حسن ہے موثقہ ہے ضعیف ہے, کیا ہے مرسلہ ہے, اس کی راوی کون کون ہیں, ان کا سلسلہ کیسا ہے, یہ پوری تاریخ ہے کہ جو ڈسکس ہونی چاہیے. بہرحال اب یہ ایک حدیث اٹھائی, انہوں نے فتویٰ داغ دیا کہ جناب دیکھو ملا ہے چلی یوں ہے. اے جانے گرہ بھی توجہ رکھیے گا. اب مثلا ایک امام سے دو حدیثیں ہیں, ایک حدیث میں امام کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو مغربی نماز پڑھ لو, جیسے ہی سورج غروب ہو مغربی نماز پڑھ لو. وہی امام یا دوسرا امام یہ کہہ رہا ہے, اور یہ دونوں روایتیں موجود ہیں, کہ جب سورج غروب ہو جائے اور مشرق کی جانب سے جو سرخی زائل ہو جائے تب مغربی نماز پڑھو. اب دونوں روایتیں ہیں, دونوں روایتوں پر کیسے عمل کریں؟ آئے جیسے ہی سورج غروب ہو تو ہمارے برادران اہل سنت کے وقت کے مطابق روزہ کھول لیا جائے, نماز پڑھ لی جائے. تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ ہے. ایسے نہیں ہیں کہ جناب آپ نے ایک روایت نقل کر دی اور فتویٰ داغ دیا آپ نے. یہ کیا ہے؟ فکری بت ہے. تو اس کو توڑنے کے لیے اہل بیت کی جانب سے جو احادیث دی گئی اس کو سمجھنا ضروری ہے, اس کو سمجھنا ضروری. ممکن ہے ایک روایت صحیح ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ تقیہ کے زمانے میں ہو. تو اس روایت کو سمجھنے کے لیے امام کے دور کو سمجھنا ضروری ہے. مجتہد صرف روایت کو نہیں پڑھتا,
روایت کو نقل نہیں کرتا، مجتہد امام کے زمانے میں جاتا ہے، وہاں کے سیاسی حالات کا، وہاں کے معاشی حالات کا، وہاں کے اجتماعی حالات کا جائزہ لیتا ہے، امام نے یہ حکم کیسے دیا، کن حالات میں دیا، کس کے سامنے دیا، کہنے والا کون تھا، اپنا تھا یا غیر تھا، غیر تھا تو امام کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، آیا سچا تھا یا غلط تھا، آیا صادق الوعد القول تھا یا غلط تھا، اور اگر اپنا تھا تو اپنا بھی کیسا تھا، اتنا اشری امامی تھا، حق گوئی پر اس کے معاملات کی بنیاد ہوتی تھی، یا ایسے ہی بس امام سے نقل کر دیا، ایسے نہیں عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا۔ آج کیا ہے، چھوٹی سی ایک حدیث لے کر اور مسئلہ بیان کر دیا، یہ اخباریہ تو نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فکروں کے بت ہیں جن کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اس کے لیے ضروری ہے فکروں کو شعور دیں، بیداری دیں، علم دیں، لڑنے کی، جھگڑنے کی، آپس میں دستوں گربا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلیل، استدلال، برہان، آرگیومنٹ امام نے دیا ہے، ہم امام ہیں، علم کے ماننے والے، جو علم بانٹنے والا ہے اس کے بانٹنے والوں کا آپس میں دستوں گربا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دستوں گربا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیار سے، محبت سے، دلیل سے، استدلال سے بیان کیجیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ امام السجاد، میں نے بتایا آنے والے جتنے بھی ائمہ تھے سب کو اس جنگ کا سامنا تھا، الذین یبلغون رسالات اللہ، امام ہر دور میں کیا کر رہا ہے، امام ہر دور میں تبلیغ کر رہا ہے۔ ساتھ امام کا جو دور ہے اس میں چار بڑے بادشاہ آئے ہیں، خون آشام، ظالم، درندے، ستمگر، منصور دوانقی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون الرشید، یہ چار، اور چاروں نے اپنے اپنے زمانے میں امام پہ ظلم کیا۔ دیکھیے امام جو ہے امام کے کلام کی تشریح کرتا ہے، مہدی نے بھی اور ہارون نے بھی اعلان کیا، مہدی کون تھا، منصور کے بعد جو آیا تھا اس نے اعلان کیا، اور منصور دوانقی کون، انتہائی ظالم صفاق، جس کے دور میں آپ یوں کہیں کہ محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا گیا تھا، جس کو آج شہزادہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، دودھ کا دولہا بنا کے پیش کیا، اسلام کی تبلیغ کرنے آئے تھے، یہ اسلام کی تبلیغ ایسی کرنے آئے تھے جیسے آج سعودی عرب میں کیسینو کھول رہے ہیں، جی آج کنسرٹ اور میوزیکل فنکشن ہو رہے ہیں، جی آج جو ہے وہ مسلمانوں کے عالمی دشمن، ازلی دشمن اسرائیل سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے، جو دنیا میں دہشت گردی پھیلاتا رہا امریکہ اس سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے، توجہ رکھیے گا، یہ دین بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ تو اس نے آ کے کہا کہ جناب بڑا ظلم ہوا ہے، جس کا جو حق ہے وہ واپس دے دیتا ہوں۔ امام نے سنا، امام کہے اچھا تم فدق واپس کر دو گے، جی مولا بتائیے۔ اب یقین کیجئے امام نے جب حدود بتائیں تو اس کے طوطے اڑ گئے، کہا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ فدق کی حدود ہے۔ اگر اس امام کے اس قول کے روشن میں جناب زہرا کے خطبے کا مطالعہ کریں، توجہ رکھیے گا، تو فدق کھجوروں کے درختوں پر مشتمل ایک زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں تھا، جناب زہرا کا احتجاج اور جنگ در حقیقت علی کی ولایت کے نفاذ کے لیے تھا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، ہارون کے زمانے میں بھی اس نے کہا مولا ہم آپ کو فدق دے دیتے ہیں، بتائیے، امام کا دو گے، کہا دے دیں گے، بتائیے، اس نے کہا کوئی ٹکڑا ہوگا ناپ تول کے جناب مسئلہ برابر ہو جائے گا، کیونکہ یہ کون تھے، یہ ہارون وغیرہ کون تھے، یہ اپنے سے پہلے والوں پہ بھی، اپنے باپ دادا پہ بھی لعنت کرتے تھے، کہتے تھے لعنت کرے فلاں پہ، فلاں پہ، فلاں پہ، بنو میہ کے ظالموں پہ، بنو عباس کے ظالموں پر جنہوں نے آل محمد کا حق سب کیا، اور بنو عباس آ ہی کالے رنگ کے ساتھ تھے، توجہ رکھیے کہ کالا رنگ سرکاری رنگ، کہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں اور اہل بیت کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں، لہذا صرف کسی کے کالے کپڑے پہن کر، ٹوپی امامہ پہن کر دھوکہ مت کھائیے گا، ظاہری لبادے سے دھوکہ مت کھائیے گا، کیونکہ یہ بنو عباس کا مزاج ہے کہ رنگوں سے اور رسومات سے اور چیزوں سے دھوکہ دینا۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ حدود ہیں۔ کہا ما لنا بقی شیء، مولا یہ جو آپ نے حدود بیان کی ہیں اس کے بعد تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا جی، مجھے تو بوریا بستر گول کر کے جی 9 to 11 ہو جانا چاہیے یہاں سے، جو آپ بتا رہے ہیں میں سوچوں گا اس پر، کمیٹی بیٹھے گی جی، اجلاس ہوگا، سفارا بلائے جائیں گے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ امام نے بیان کیا کہ جس کے لیے میری دادی فاطمہ زہرا نے جنگ کی، وہ زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، وہ علی کی ولایت کے نفاذ کا نام ہے، توجہ رکھیے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مولا بی بی فاطمہ زہرا صرف چند کھجوروں کے لیے گئی تھی، چند باغوں کے لیے گئی تھی، چند درختوں کے لیے گئی تھی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ تہمت ہے۔ غدیر فدق کی روح کو سمجھنا ہوگا عزیزانی گرامی، دشمن کو سمجھنا ہوگا دشمن کا مزاج کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دشمن نے کیسے کیسے امام سے جنگ کی، اور پھر امام کو سمجھنا ہے کہ امام نے کیسے جنگ کی ہے۔ یہ امام کا زمانہ ہے، اور یہ اچھے عیاش تھے، یہ مہدی جو تھا مہدی عباسی، اپنے باپ کے زمانے میں جب اس کا باپ تخت نشین تھا، اتنا لاوبالی عیاش، شراب کباب کا دل دادا کہ یہ محفلیں منعقد کرتا تھا، گانے کی، گویوں کی، رقاصاؤں کی، کہ اتنا کرتا تھا کہ اس کے باپ کو ٹوکنے پڑے، کم بہت اتنی تو ناک نہ کٹوا کے جتنا تو کٹوا رہا ہے کر، لیکن اتنا تو نہ کر، جیسے کہ آج ماشاءاللہ سے خادم الحرمین شریفین کرا رہے ہیں، مسلمانوں کی ناک کٹوا رہے ہیں جی، جو چیزیں کل حرام تھیں وہ آج حلال ہوتی چلی جا رہی ہے، بہرحال ایسا تو نہ کر۔ اور اس کا ایک گویا تھا جس کو یہ بار بار بلاتا تھا، ابراہیم موسیلی، اس کو جب یہ وجد میں آ جاتا تھا اور اس کے آواز سے خوش ہو جاتا تھا، کہتا تھا اس کو بیت المال لے جاؤ، جتنا چاہیے اٹھا لے، اس کو اجازت تھی۔ اس طرح مسلمانوں کے بیت المال کے دروازے ان گویوں، رقاصاؤں اور میراثیوں کو سپرد کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اس نے 1.5 لاکھ اشرفیاں، یعنی گولڈ کوائنز جن کو کہتے ہیں، اشرفی دینار، اس کو وہ بیت المال سے اٹھائے۔ یہ ان کا حال تھا عیاشی کا۔ آئمہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کو واضح کیا، یہ دین پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے لیے دین کے بیان کرنے کے لیے، دین کے حقیقی چہرے کو بیان کے لیے تبلیغ کی جائے، تاکہ لوگوں میں شعور رہے، بیداری رہے۔ امام زنجیریں بھی پہنا ہوا ہے نا، وہ امام ہوتا ہے۔ اعتراض ہوا مولا کائنات پر، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بظاہر مولا علی چپ ہو گئے، سکوت کر گئے، میں اس کا جواب دے چکا ہوں، نہیں سکوت نہیں اختیار نہیں کیا، چپ نہیں ہوئے مولا علی، حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ شہزادی گئی ہیں حضرت حمزہ کی قبر کی زیارت کے لیے، ایک شخص آیا، کہا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کے شوہر نے قیام نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوئے؟ بی بی نے اس شخص کو دیکھا، مزاج دیکھا، کہا کہ یہ پوچھنے والا کسی اور نیت و فکر سے سوال کر رہا ہے۔ امام شہزادی نے ایک تاریخ حدیث بیان فرمائی، مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی مانند ہے، کعبہ لوگوں کے پاس چل کے نہیں آتا، لوگ کعبے کے پاس چل کے آتے ہیں، توجہ کی، مثل الامام مثل الکعبہ، امام کعبے کی مانند ہے، لوگ چل کے آئیں گے، لوگ بیعت کرے نہ کریں، کیا علی تمہارے ووٹوں کا محتاج ہے؟ علی سقیفہ کی شورا کا محتاج ہے؟ ارگن علی امام ہے، علی امیر المومنین ہے، اور آج کا نہیں ہے، جب آدم بنے تھے تو اس وقت بھی علی امیر المومنین تھا۔ اور وہ روایت تو آپ نے سنی ہے نا، کنت نبیاً، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں کہوں گا میرا علی بھی ولی تھا اس وقت جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔
آپ کہیں مولانا دلیل کیا ہے، یہ جذبات کو گرم کرنے کے لیے بات کہہ گئے آپ؟ ہرگز نہیں، دلیل یہ ہے آدم نے جب سر اٹھایا تو خیال کیا کہ مجھ سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کو ملائکہ نے سجدہ کیا، کہا ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، انظر الی عرشی، اور میرے عرش کو دیکھو، اللہ نے کہا اپنے سر کو اٹھاؤ اور عرش پہ نگاہ ڈالو، اس کا مطلب یہ ہے آدم عرش پہ نہیں تھے، کہیں اور تھے، عرش پہ کوئی اور تھا جس کی جانب اللہ مقام دکھانا چاہ رہا تھا. اب حضرت آدم نے نگاہ اٹھائی عرش کی جانب، لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ. علی اس وقت امیر المؤمنین ہے، علی اس وقت ولی خدا ہے، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. آخر میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کرو، ایک دفعہ پھر مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. اس طریقے سے آئمہ نے مقابلہ کیا ہے، بیداری دی ہے، شعور دیا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں تحف العقول میں، یہ روایت موجود ہے صفحہ نمبر 386 میں، ہشام امام کا صحابی ہے، امام کا صحابی ہے، ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، انہیں کہا دیکھو رسول اللہ نے فرمایا قرآن و اہل بیت بالکل برابر برابر ہیں، اگر تم ابھی جاننا چاہتے ہو کہ جب امام آئیں گے تو تمہارا دل کیسا ہوگا، توجہ رکھیے گا، تمہارا دل کیسا ہوگا امام کے لیے، چیک کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایک فارمولا ہے اپنے دل کو چیک کرنا امام کے لیے، جب امام ظہور کریں گے آپ تصور کیجئے کیا ہوگا منظر. کہا کہ ابھی چیک کر لو. کہا کیسے؟ کہا کہ قرآن و اہل بیت برابر برابر ہیں، قرآن کو کھول کے دیکھ لو، اگر قرآن کو اٹھانے دیکھنے چومنے پڑھنے ترجمے کی طرف رغبت ہے تو سمجھ جاؤ دل میں امام کی محبت موجود ہے، اور اگر قرآن سے جی کل پڑھ لیں گے دیکھا جائے گا، جی جلدی جلدی پڑھ لیں گے، جہاں دیکھا سوئم چیلم اور برسی کی مجلی میں قرآن پڑھا جا رہا وہیں سے رستہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، کہیں خدا نہ خاصا مسلمان نہ بن جائیں. تو کہا کہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ امام کے لیے تمہاری کیا عالم ہوگا، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوگی. کہا بھی قرآن اٹھا کے پڑھو، اگر قرآن کی طرف دل لپک رہا ہے سمجھ جاؤ یہ دل، چونکہ قرآن اچھائیوں کا مجموعہ ہے، امام بھی اچھائیوں کا مرکز ہے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں ہشام، امام کہہ رہے ہیں ہشام سے، امام کا صحابی ہے. امام فرمے لوکا نفی یہ دیکھا جوزتن وقال الناس فی یہ دیکھا لؤلؤۃن، تمہارے ہاتھ میں ڈرائی فروٹ ہو کوئی بھی مثلا بادام، لوکان فیت کا جوزت ہو، تمہارے ہاتھ میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہو کوئی بھی، مثلا یہاں بھی ہم نے جوزہ کہا ہی نہیں بادام. وقال الناس فیت کا لؤلؤۃن، اور امام کہیں اور لوگ کہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو ہیرا ہے. امام کہہ رہے ہیں اس کے بعد ما کان ینفعک وانت تعلم انھا جوزہ، ان کی باتوں سے خوش مت ہو جانا، اچھا یہ ہیرا ہے ماشاءاللہ. وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنَّهَا جَوْزًا، امام کہہ رہے ہیں جبکہ تمہیں علم ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ ہے، علم ہے، نالج نہیں، گوگل نہیں، سرچ کر لیا جناب، علم لیا انفارمیشن ہے نا، گوگل انفارمیشن ہے، علم نہیں ہے، نور نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں تعلم، علم ہو تمہیں، علم یعنی نور یعنی آگاہی یعنی بصیرت. امام کہنا ہے کہ تو کو لوگوں کے پروپیگنڈے میں مت آنا، ظالم کے پروپیگنڈے میں مت آنا، دشمن کے پروپیگنڈے میں مت آنا. انت تعلم یعنی آگاہی یعنی بصیرت یعنی شعور یعنی بیداری یعنی فکر زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے. ماں کا ماں ینفعک، ان کی باتیں جبکہ تمہیں علم ہے میرے ہاتھ میں ڈرائی فروٹ ہے، وہ کہیں کہ ہیرا ہے. امام کہہ رہے ماں کما ینفعک، وہ تمہیں نفع نہ پہنچا، خوش مت ہو جانا، اپنے عقیدے کو تبدیل مت کر لینا. وانت تعلم انھا جوزا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ ڈرائی فروٹ ہے، یہ ایک مثلا کھانے کی چیز ہے. پھر امام فرماتے ہیں لو کان فی یدک لؤلؤۃن، تمہارے ہاتھ میں ایک ہیرا ہو، ایک قیمتی پتھر ہو، زر و جواہر ہو تمہارے ہاتھ میں. وقال الناس انھا جوزۃ، اور لوگ یہ کہیں گے بھائی یہ تو کھانے کی کوئی چیز ہے، یہ تو کوئی ڈرائی فروٹ ہے. امام کہہ رہے ہیں
ماں در رکھا وہ انت تعلم انہا لولوتن، ان کی باتیں تمہارے عقیدے میں تزلزل لانے کا سبب مت بنے، ہیرا ہاتھ میں ہے، وہ انت تعلم تم جانتے ہو، علم ہے، بصیرت آ گئی، یہ ہیرا ہے۔ لوگ کہ نہیں نہیں یہ تو جناب کیا ہے، یہ تو کھانے کی ڈرائی فروٹ ہے۔ ان کا ماں در رکھا، امام کہہ رہے نقصان نہ پہنچا ان کا کہنا۔ آج میڈیا وار یہی ہے، آج جو شام میں غوطہ میں لڑی جا رہی ہے یہی ہے، حق باطل میں حق کو باطل، باطل کو حق بنایا جا رہا ہے، یہی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ جب کہ تمہیں علم ہو، بصیرت ہو، آگاہی ہو، شناخت ہو، تمہارے پاس معیارات ہو محمد اور آل محمد کے، تعلیمات کربلا کے، تو پھر خوش مت ہو جانا کہ معمولی چیز کو بڑھا کے بیان کر دو یا بہت ہی بڑھیا اور اعلیٰ اور عمدہ چیز کو بہت ہی چھوٹا سمجھو۔ یہ امام نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، دیکھیے امام جو ہے وہ نفسیات کو جانتا ہے، نفسیات کو جانتا ہے، یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور آخر میں وہ مشہور و معروف واقعہ، امام مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے، ایک گھر سے رقص سرور کی آوازیں، متوجہ ہوئے امام کہ فلاں گھر میں گانا بجایا جا رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے، جیسے کہ آج ہماری مکس گیدرنگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہے کزن کی شادی ہے، مکس گیدرنگ کیا ہوتی ہے، مولانا بازار میں بھی تو آپ جاتے ہیں نا، یہ مسجد میں یا شادی میں چلے جائیں کیا ہوگا، مکس گیدرنگ اصل ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، حدیث کے ساتھ پڑھی جائے گی، بھائی کیوں پڑھ رہے ہو، برکت کے لیے، شہزادی کو بلا رہے ہو، نور کو دعوت دے رہے ہو، طہارت کو بلا رہے ہو، اور پھر بے پردگی کے ذریعے سے، گانوں کے ذریعے سے، بے حیائی کے ذریعے سے، بدن اور لباس کی نمائش کے ذریعے سے تو جو گناہ اور نجاست پھیلا رہے ہو، اس میں بی بی کہاں سے آئیں گی، کیسے آئیں گی، جہاں پہ مرد اور عورت مکس ہوں توجہ رکھے گا۔ آج ہماری یہ بہت پانی پینے کی طرح ہوگی، نہیں مولانا یہ تو آج کی نیڈ ہے، آج کی ضرورت ہے، یہ تو لازمی ہو گیا، کہاں سے پردہ کرائیں گے۔ وہ فکری بدھ کی بات کر رہا تھا کہ واقعی یاد آ گیا مجھے، ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا، دیکھا کہ وہاں پہ پہلے کہتے تھے بھائی پارٹیشن کرا لیے گا، تاکیدن کہتے ہیں ہم کہ پارٹیشن ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مولوی آیا تھا اور اس نے آل محمد کا جو امامہ پہنا ہے تاثیر پیروی میں، وہ بتائے کہ حلال کیا حرام کیا ہے۔ کئی دفعہ وہ جا کے قناعت کھنچوائی ہم نے، پتہ تھا 5 منٹ کے لیے قناعت لگی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے ہٹا دی جائے گی، میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، نہیں پتہ چلے گا مولوی آیا تھا، عالم آیا تھا، آل محمد کا عالم آیا تھا، اس نے قناعت کھنچوائی تھی، بتایا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، پتہ چلنا چاہیے۔ ہم نے تاکید کی، کیا ہوا، نہیں تھا، وہیں سے واپس ریورس گیئر لگا دیا، نہیں جائیں گے، نہیں پڑھائیں گے۔ اچھا کیا کریں، کہا کہ مولانا آپ کے لیے پردے کا انتظام کیا۔ اچھا میں نے کہا جب مجھ سے پردہ کرایا جا رہا ہے خواتین و حضرات کو، میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کیا ہوا، پیچھے سے قناعت اٹھا کے جو ہے دروازہ کھول کے، جی جہاں پہ مولوی صاحب کا کمرہ بنایا تھا، مولوی صاحب کو جو پردہ کرانے کا کمرہ تھا وہاں پہ ہمیں لا کے بٹھا دیے۔ بہر میں نے کہا جناب یہاں تو مسائل ہی دوسرے ہیں، اور اگر خواتین میں جائیں گے تو کیسے جائیں گے، پردہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا آپ اپنی بچی سے فون پہ بات کرا دیجیے، بچی سے بات کر دے، نام پوچھا، ولدیت پوچھی، پوچھا اپنے مرضی سے، اختیار سے، ارادے سے نکاح قبول کری، اس نے کہا قبول کر لی، ہم نے نکاح پڑھا دیا۔ تھوڑی دیر میں جو ہے بچی اور ان کی والدہ پہنچ گئی، والدہ کو پتہ چلا کہ نکاح ہو گیا، ناراض ہونے لگی، ارے بھائی یہ کیسا نکاح ہوا ہے، مولانا تو آئے نہیں، مولانا نے تو اجازت نہیں لی، مولانا نے تو آ کے مثلا بیٹھے نہیں، مولانا نے سلوات نہیں بھیجی، یہ فکروں کا بت ہے عزیزہ نگرانی۔ آخر میں ان کے شوہر نامدار کہنے لگے قبلہ ہاتھ جوڑ کر تھوڑا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ یہ تھوڑا سا جو طوفان تھم جائے۔ یہ فکری بت ہیں ہمارے یہاں عزیزہ نگرانی، مکس گیدرنگ کوئی چیز ہمیں سمجھی نہیں جاتی ہے۔ آئمہ نے واضح طور پر منع کیا ہے، وہ شادیاں جن میں گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کا اثر دولہا و دلہن پہ پڑتا ہے، ان کی زندگیاں تاریک ہو جاتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تالی بجا کر، جی ڈسکو لائٹ ڈال کے، انڈین گانے چلا کر، انگلش گانے چلا کر بہت اچھا فوٹو سیشن ہو جائے گا، ایک فوٹو سیشن نہیں ہو رہا، زندگی برباد ہو رہی ہے نوجوانوں کی، گناہ کی، نجاست کی، غلاظت سے ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ امام نے دیکھا اس گھر میں نجاست ہے، اس گھر میں گانا ہے، اس گھر میں رقص و سرور ہے، امام آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایک کنیز نکلی، امام نے پوچھا اس گھر کا مالک عبد ہے یا آزاد ہے، عبد یعنی غلام، عبد ہے یا آزاد ہے،
کنیز نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، دیکھا ایک شخص ہے جس کے چہرے سے عبادت کے آثار نمایاں ہیں. کہا کہ آزاد ہے، غلام عبد ہوتا تو یہ نہ کرتا. امام نے کہا اگر یہ عبد ہوتا تو ایسے نہ کرتا. یا اللہ کا عبد ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا، علی کا ماننے والا ہوتا، اپنی مرضی سے گناہ نہ کرتا، علی کی تعلیمات پہ عمل کرتا. یہ گئی اندر، یہ جو ڈائلاگ ہوئے امام کے غنیز کے درمیان، یہاں سے بھی ایک اصول مل گیا کہ نامحرم سے بات کرنا حرام نہیں ہے مقصد کے لیے. توجہ رکھیے گا، کنیز نامحرم امام کے لیے، امام گفتگو کر رہے ہیں، تبلیغ حق کر رہے ہیں. ابھی اور بات ہے، کچھ نوجوان جو ہیں وہ تبلیغ حق کرنے کے لیے کچھ راہ و رسم و دوستیاں بڑھا لیتے ہیں، بعد میں کہتے مولانا ہم تو تبلیغ کر رہے تھے، چیٹنگ کر رہے تھے. ہر کتنی عزیزانی گرامی، اگر مقصد درست ہو، وسیلہ درست ہو، میتھڈ درست ہو، راہ درست ہو اور شیطان نہ ہو تو نامحرم سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اصول میں، پیرائے میں، چارجوب میں اور اصولوں کے تحت جو شرعی اصول بیان کیے گئے ہیں، اس کا مالک بیٹھا تھا، اس نے کہاں رہ گئی تھی؟ کہا کہ ایک شخص آئے، اس نے یہ پوچھا اور اس میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا، سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں ہے، میرا ساتواں امام ہے. فکر کے بت کو امام نے توڑ دیا، تبلیغ حق کر دی. امام نے کہا میں اس تک نہیں جا سکتا، گانا گناہ حائل ہے میرے اور اس کے درمیان، لیکن اپنا میسج پہنچا دیتا ہوں. میسج پہنچا، اس کی فکر کا جمود اور بت توڑ دیا امام نے. بھاگا، کہا کہ امام ہے یہ، بھاگا. بھاگنے کے بعد امام کے ہاتھ پر توبہ کی، اور جب توبہ کی اس وقت ننگے پیر تھا، ساری زندگی ننگے پیر رہا، بشر حافی نام پڑ گیا. بشر حافی ایک نوجوان تھا، وہ ستار بجاتا تھا، مثلا آج کی زبان میں کہوں گٹار بجاتا تھا. ایک دفعہ اس کے جو ساز تھا اس کا تار ٹوٹ گیا. قشقانی نام تھا اس کا. کئی دہائیاں، 30 سال سے زیادہ اس نے یہ آلات موسیقی میں زندگی گزاری. تار ٹوٹ گیا، کہا کہ جناب کہاں پہ بنتا ہے؟ کہا کہ اصفہان کے فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پہ آلات موسیقی کی مرمت کی جاتی ہے. یہ چلا راستے میں، کسی سے پوچھا بھائی فلاں بازار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ چلے جاؤ. کہا کہ سبب کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساز کا تار ٹوٹ گیا ہے، آلات موسیقی اس کا تار ٹوٹ گیا ہے، آلات موسیقی میں اس کی مرمت کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ دیکھو اگر کسی آلے موسیقی کا تار ٹوٹ جائے تو اس کو بازار میں دے کر بنایا جا سکتا ہے، مرمت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر دل کا تار ٹوٹ جائے خدا سے تو وہ بازار میں مرمت نہیں ہوتا. بس یہ سننا تھا، یہ نوجوان واپس پلٹ آیا، خط لکھا اپنے گھر والوں کو، میں نے توبہ کر لی، تائب ہو گیا اور پھر دینی مدرسے چلا گیا، حوض علمی قوم، اور بہت بڑے بڑے مجتہدین کا استاد بنا یہ قشقانی. توجہ رکھیے گا، خدا اہل بیت کے ذریعے سے اور ان کے چاہنے والوں کے ذریعے سے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا زدانی کر ابھی. امام پیغام دے رہے ہیں کہ گناہ تمہاری زندگی میں نہ آئے. 14 سال مدت لکھی گئی ہے کہ امام کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں ڈالا جاتا تھا. فرق کیا ہے؟ وہاں یزید نے 1 سال آل محمد کو قید کیا، رہا کرنے پہ مجبور ہوا. یہاں 14 سال قید میں رکھا، زہر دینے پہ مجبور ہوا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہاں 1 سال قید رکھا، مجبور ہوا آزاد کرے. یہاں 14 سال قید میں رکھا، مجبور ہوا شہید کرے. پتا چلا کہ امام امامت کرتا ہے. وہاں 1 سال میں وہ کام کیا امام نے، مجبور ہوا یزید کے آزاد کرے. یہاں امام قید میں رہا، زنجیروں میں رہا، لیکن امام نے اپنے امامت کا کام انجام دیا. مجبور ہوا کہ امام کو قید خانے میں زنجیروں کے ساتھ زہر دیا جائے. امام کے پاس جو بھی بھیجا جاتا تھا، گویے بھیجے گئے، رقاصائیں بھیجی گئیں،
منحرف کرنے والے بھیجے گئے، دل لبھانے والے آلات اور وسائل بھیجے گئے، جاؤ امام کے ذہن کو عبادت سے ہٹاؤ۔ یہ جو ایک روایت ہے نا کہ کئی زندان تبدیل کیے گئے ہیں، ان زندانوں کے تبدیل کرنے کی ایک وجہ تاریخ نے یہ بھی لکھی ہے، امام کی عبادت کا اثر اتنا ہوتا تھا کہ اطراف کے لوگ مرعوب ہو جاتے تھے، امام سے عاشق ہو جاتے تھے۔ کچھ خواتین کو بھیجا کہ جاؤ امام کے سامنے رقص و سرور کرو، نعوذ باللہ، امام کا دل ہٹاؤ۔ تھوڑی دیر بعد زندان بنایا، دیکھا کہ خواتین نے آلات موسیقی توڑ دیا ہے، سر سجدے میں ہیں، امام کہنے سبحون قدوسن سبحون قدوسن، یہ خواتین اور یہ جو مرد آئے تھے یہ سب سجدے میں پڑے ہیں۔ بلایا، بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، تمہیں تو بھیجا تھا کہ تم گمراہ کرو، تم تو خود گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ، یعنی ان کی زبان گمراہ ہو گئے۔ کہا ہم کیا کریں، اس شخص عبادت میں اتنا شغف، اتنی دلچسپی، اتنا لگاؤ ہے، اس کی عبادت نے ہم پر اتنا اثر کیا کہ ہم بھی لا محالہ بغیر اختیار کے سبحون قدوس خدا کی تسبیح کرنے لگے۔ لہذا امام کو جو قید خانے تبدیل کیے گئے، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے، ایک قید خانے میں جاتے تھے امام ایسی عبادت کرتے تھے کہ لوگ عاشق ہو جاتے تھے، لوگ فریفتہ ہو جاتے تھے۔ یعنی امام پاک ہوتا ہے، اپنے ماحول کو پاک بنا لیتا ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماحول کو پاک بناتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، 14 سال امام کے ایسا قید خانہ آخر میں کہ امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کچھ ویڈیوز آتی ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ امام کا قید خانہ ہے، صحت کیا ہے اس کی، صحیح ہے نہیں صحیح ہے، میرا مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اس میں دکھایا کہ ایک آدمی بالکل رکوع کی پوزیشن میں کھڑا ہو سکتا ہے، اونچائی اتنی اور لمبائی اتنی کہ پیر انسان نہیں پھیلا سکتا لیٹتے وقت، آپ تصور کر سکتے ہیں، جس کو آپ ہماری اردو میں کالکوٹری کہا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ امام کا قید خانہ ہے۔ ایک دفعہ ایک چاہنے والے نے زندان بان سے کہا کہ مجھے زیارت کرا دو، کہا کہ دیکھو چابی تو ہے نہیں، میں تمہیں روشن دان سے زیارت کرا دوں گا۔ یہ شخص کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا اندر اندھیرے میں کوئی چیز جو ہے وہ نظر آ جائے، کہا کہ نہیں ہے امام، کہا کہ اسی میں امام ہے تمہارا، کہا کہ نہیں امام نظر نہیں آ رہا، کہا کہ دیکھو غور سے اسی میں تمہارا امام ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ کیا نظر آ رہا ہے، کہا کہ زمین پہ ایک کپڑا پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، کہا کہ اسی کے نیچے ہی تمہارا امام ہے۔ ضعیف لاغر ہو گیا میرا ساتھ امام، اللہ اکبر، اتنے ضعیف، جیسا کہ مشہور ہے آپ کے جسم کے گوشت کو آپ کی زنجیریں کھا گئیں۔ یہ ہے عالم قربت زہرا کے خاندان کی، زہرا کی اولاد کی۔ عجیب لوگ ہیں۔ آج ایک ویڈیو ملی مجھے حیدرآباد کی، حیدرآباد دکن کی، انتہائی افسوس ہوا مجھے یہ دیکھ کر۔ امام خمینی روڈ، ایک روڈ کا سڑک کا نام امام خمینی روڈ رکھا گیا ہے۔ دوسرے عقیدے رکھنے والے نے جو ہمارے عقیدے پہ نہیں ہے، یا بقول معروف اپنا کو اخباری کہتا ہے، یہ مخالف ہے علماء فقہا کا، اس نے یہ ویڈیو مجھے بھیجی، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہے، اس میں ایک شخص کی آواز ہے اور وہ جو ہے اس نام پر امام خمینی روڈ پر پیر مار رہا ہے اور فحش کلمات ادا کر رہا ہے۔ اتنے رقیق جملے کہ مجھے وہ ویڈیو بند کرنی پڑی۔ میں نے لکھا اختلاف اپنی جگہ، لیکن تم یہ دیکھو، تم ایک سید زادے کو فحش دے رہے ہو جس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک طرف سادات کے احترام پہ اتنا بولتے ہیں، جو بھی سادات ہو جیسا بھی ہو، اور ایک طرف جو حقیقی سادات ہیں جو انہوں نے آل محمد کے علم کو اس دنیا میں اٹھایا ہوا ہے، ان کو فوش کلمات دے رہے، یہ کیسا تضاد ہے؟ میں نے کہا بھائی اختلاف اپنی جگہ، بد اخلاقی تو نہ کرو، اختلاف رکھو لیکن بد اخلاقی تو نہ کرو، دشمنان آل محمد کی سیرت تو نہ اپناؤ۔ یہ تو مولا علی کی واضح خطاب ہے مولا کا کہ گالی دینے والے مت بنو، فوش کلمات کو نہ لو، تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن زہرا ہی کیوں نہ ہو، فحش کلمہ دینا کسی لیے جائز اور روا نہیں ہے۔ امام حسین کا دشمن کیوں نہ ہو، فحش دینا، گالی دینا،
نہ زیبا رقیق جملے ادا کرنا یہ زیبا نہیں ہے، یہ تعلیمات آل محمد نہیں ہے. اس عظیم سیدزادہ امام خمینی کو اس حد تک برا بلا کہنا، کیسے لوگ ہیں یہ اجدان گرامی. اولاد زہرا کو اس طرح زنجیروں میں باندھا گیا، دن بے دن سختی تے سختی، یہاں تک شاہر کے سند سندی یا سندی، یہ وہ شخص ہے جو انتہائی ظالم جابر خونا شام ہے، سختی پہ سختی کر رہا ہے، اور آخر کار جب کچھ نہ ہوا تو کہا کہ موسیٰ کاظم کو زہر دے دیا جائے. اللہ اکبر. امام کی شہادت 27 سے پہلے ہوئی ہے، تاریخ میں بعض دفعہ اختلاف ہے، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ 25 کی ہے. 25 تاریخ کو امام کو زہر دیا. اذان گرامی، دیکھیے اگر انسان کے جسم کو کاٹا جائے تو جس حصے کو کاٹا جاتا ہے وہیں پر درد ہوتا ہے، وہیں پہ زخم ہوتا ہے، لیکن زہر ایک ایسی چیز ہے جب ایک دفعہ خون میں شامل ہو جائے اور اپنا اثر دکھانے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ تیرے پورے بدن میں انسان کے درد ہو رہا ہو، اور انسان ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر خشکی میں ڈال دیا جائے، آپ احساس نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. عالم غربت ہے زہرا کے لال پر، کیا عالم غربت ہے. امام کاظم کی زندگی میں امام حسین کے مصائب کی شباہت بھی ہے، امام رضا کے مصائب کی شباہت بھی ہے، اور امام سجاد کے مصائب کی شباہت بھی ہے. 3 دن تک میرا مولا کا لاشا پل بغداد پہ رکھا رہا، میرے مولا کا جنازہ بھی 3 دن تک بے گور و کفن سر زمین کربلا میں پڑا رہا. یہ پہلی شباہت ہے. دوسری شباہت امام سجاد سے ہے. امام سجاد کی بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھیں، میرے مولا کے بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں. اللہ اکبر. وہ امام کہ جس کا گوشت گلتا رہا، اللہ اکبر، اتنا ضعیف لاغر ہو گیا ہے کہ میرا امام میرا ساتھ وہ امام زہر سے تڑپ رہا ہے، یہ دوسری شباہت ہے. اور تیسری شباہت امام رضا سے ہے. امام رضا کو بھی زہر دیا گیا تھا، امام بھی بستر پہ تڑپ رہا تھا، وہاں پر بھی بیٹا موجود نہیں ہے، یہاں پر میرا ساتھ وہ امام بھی تڑپ رہا ہے، امام کے سرہانے کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. بس اعجاز امامت سے، اپنے امامت کے اعجاز کو آپ نے اور رازو کو امام نے وضعیت فرمایا، آخری وقت آ پہنچا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک دفعہ کہا جاؤ رافضیوں کا امام مر گیا ہے، اس کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھاؤ. ایک دفعہ دروازہ کھلا، لوگ سمجھے کہ شاید امام آزاد ہو گئے، لیکن دیکھا ایک تختے پر ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کو لا کر پل بغداد پر رکھ دیا گیا. اللہ اکبر. نہ کوئی امام سجاد آپ خوش قسمت ہیں، جب یزید سے رہائی ملی، ہاتھوں سے ہتھکڑیاں، پیروں سے بیڑیاں، گردن سے خاردار طور کاٹا گیا، امام کو آزادی مل گئی. ارے میرا ساتھ وہ امام اتنا مظلوم ہے، ارے امام اس دنیا سے گزر گیا، اے زہر جفا نے قتل کر دیا، مگر میرا امام کا جنازہ، میرے امام کا جنازہ ابھی بھی زنجیروں میں ہے. بس ادا دارو، بس ادا دارو. 3 دن تک امام کا جنازہ رکھا رہا، جھوٹی گواہی دی جاتی رہی، امام تبھی موت مرے ہیں، لیکن بچے آگے بڑھے، چاہنے والے آگے بڑھے، دوڑتے ہوئے آئے، امام کا جنازہ اٹھایا اور دوڑتے ہوئے چلے گئے. آج بغداد میں شہادت امام موسیٰ کاظم کی تاریخ آتی ہے، پلے بغداد و تابوت رکھ دیا جاتا ہے، لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، مظلوم امام کا جنازہ اٹھاتے ہیں. میں کوئی امام، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کا جنازہ اٹھا، ارے بیٹوں نے آگے جنازہ دیا، امام رضا آگے بڑھے ہوں گے، دفن کیا ہوگا. ہائے مولا ذرا کربلا آ جانا، سید سجاد ہے اور باپ کا جنازہ ہے، ارے قبر میں اتارا ہوگا سید سجاد نے. ارے رسم یہ ہے کہ آخری دیدار کے لیے مندے کفن کھولے جاتے ہیں، امام موسیٰ کاظم آپ کو کفن ملا، ارے بیٹے نے دیدار کیا، مگر ہائے کربلا، ہائے حسین، ارے کفن کہا تھا جو امام کی زیارت کرتے، ارے ساتھ وہ امام کا تابوت ہے.
अरे गरीब इमाम का ताबूत है, असीर बगदाद का ताबूत।